باب إذا أسر أخو الرجل أو عمه هل يفادى إذا كان مشركا؟
إذا أسر أخو الرجل أو عمه هل يفادى إذا كان مشركا؟ کیا ہے ترجمت الباب؟ پہلے وہ سمجھو. کسی آدمی کا حقیقی بھائی, کسی آدمی کے چچا جان قید کر کے لائے گئے. یہ دو مثال ہے, یاد رکھنا, بھائی اور چچا جان. چونکہ حدیث شریف میں یہ دو ہے اسی لیے امام نے اس کو ترجمت الباب میں لیا ہے. اگر قید ہو کر کے آپ کی ملکیت میں آ گئے تو کیا آزادی ہو جائے گی یا آزادی نہیں ہوگی؟ ایک مسئلہ یہ. دوسرا, اگر اس طرح کے قریبی رشتہ دار قید پکڑ کے لائے جائے تو ان سے فدیہ لیا جا سکتا ہے کہ نہیں لیا جا سکتا؟ اس لیے کہ قیدیوں کی رہائی کی ایک شکل فدیہ ہے, تو فدیہ لے کر کے ان کی رہائی کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی؟ یہ ہے ترجمۃ الباب. مسئلہ سمجھو, مسلک سمجھو. امام شافعی, امام بخاری رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ جس غلام کے آپ مالک بنے, اگر اس کے ساتھ ولادت کا تعلق ہے تب تو آپ مالک بنتے ہی وہ آزاد ہو جائیں گے. ولادت کا تعلق, اور ولادت کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ باپ سے, بیٹے سے, یہ ولادت کا تعلق ہوتا ہے. گویا کہ آپ اپنے باپ کے مالک بنے, دادا کے مالک بنے, بیٹے کے مالک بنے, پوتے کے مالک بنے, غلام ہے وہ آزاد ہو جائے گا. یہ امام شافعی اور امام بخاری رحمہم اللہ کا مسلک ہے. باقی کوئی دوسرے رشتہ دار ہوئے تو باقاعدہ ان کو آزاد کرنا پڑے گا, محض ملکیت ثابت ہونے سے آزادی نہیں ہوگی. یہ ان حضرات کا مسلک ہے. احناف کیا کہتے ہیں کہ ذی رحم محرم, جو بھی انسان اس کا مالک بنے تو ملکیت ثابت ہوتے ہی عتق ثابت ہو جائے گا. تو احناف کے یہاں جو بھی ذی رحم محرم رشتہ دار ہو, آپ کی ملکیت اس رشتہ دار کے اوپر ثابت ہوئی تو ملکیت ثابت ہوتے ہی وہ آزاد ہو جائیں گے. یہ احناف کا کہنا ہے. اب ذرا روایت دیکھتے ہیں. تو پہلے ایک تالیکن بات لائے, پھر آگے اسی کو آپ نے سند کے ذریعے سے ذکر کیا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا, حضور میں نے اپنا فدیہ دے دیا, اور بھتیجے عقیل ابن ابی طالب کا بھی فدیہ میں نے دے دیا. غزوہ بدر میں یہ قید پکڑے گئے تھے, چچا عباس بھی چچا اور عقیل چچا زاد بھائی بھی, حضور کے دونوں قید پکڑے گئے. اب چچا عباس مالدار آدمی تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, چچا جان آپ کو بھی اپنا فدیہ دینا ہے اور ساتھ میں بھتیجے عقیل ابن ابی طالب ہے نا, غریب ہے, ان کا فدیہ بھی آپ ادا کریں. دونوں فدیہ حضور نے ان کے پاس ادا کروائے. اس طریقے سے ہوا. تو اس سے اتنا ثابت ہو گیا کہ آدمی مشرک سے فدیہ لے سکتا ہے, اور جو ہے قید پکڑے جائے تو ان کا فدیہ وصول کر سکتے ہیں. تو چچا عباس چونکہ مشرکین ان کو زبردستی کا لائے تھے, وہ تو خود آنا نہیں چاہتے تھے بدر کی جنگ کے موقع کے اوپر, تو ایک مسئلے پر اس طرح استدلال کیا. دوسرا استدلال کس طریقے سے کر رہے ہیں کہ یہاں دیکھو, قیدی پکڑ کے لائے گئے تو قیدیوں کے اندر چچا عباس ہے, قیدیوں کے اندر حضرت عقیل ابن ابی طالب بھی ہے. اب ان قیدیوں کے اوپر ملکیت تمام کے تمام بدری صحابہ کی ہوئی, جو 313 حضرات تھے اور زندہ تھے, جو شہید ہوئے ان کا معاملہ الگ, تو جو زندہ بچے ان کی ملکیت ان قیدیوں پر ثابت ہوئی. اب ان مالکوں میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے. چونکہ حضرت علی بھی غزوہ بدر میں شریک ہوئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی غزوہ بدر میں شریک ہوئے. اب ہوا کیا کہ حضور مالک ہوئے اپنے چچا کے یعنی حضرت عباس کے, اور حضرت علی مالک بنے اپنے بھائی کے حضرت عقیل ابن ابی طالب کے. اس طرح یہ دوسرا مسئلہ امام ثابت کر رہے ہیں. تو دوسرا مسئلہ کیسے وایا وایا کر کے ثابت کیا کہ جتنے بدری قیدی پکڑے گئے تھے وہ تمام کے تمام قیدی مجاہدین کی ملکیت, جتنے بدری شرکا تھے ان کی ملکیت. اب بدری شرکا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور حضرت علی بھی ہے, لہذا چچا عباس جو قید پکڑے گئے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عم محترم, اور حضرت عقیل پکڑے گئے وہ حضرت علی کے حقیقی بھائی ہوئے. روایت میں ہیں, آگے روایت میں صراحت کہ جب فدیے کا مسئلہ آیا تو انصار نے یوں عرض کیا کہ حضور عباس سے فدیہ مت لو, ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے بھانجے ہیں, اسی لیے ہم فدیہ نہ لینے کی آپ سے درخواست کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک روپیہ بھی چھوڑنے کا نہیں ہے, ایک روپیہ بھی نہیں چھوڑنے کا, پورے پورا لیا جائے گا ان سے. جی
وقال انس رضی اللہ تعالی عنہ قال العباس رضی اللہ تعالی عنہما للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فادیت نفسی وفادیت عقیلا فکان علی بن ابی طالب له نصیب فی تلک الغنیمہ التي اصاب من اخی عقیل وعمه عباس رضی اللہ
عنہ. کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حصہ تھا, ساتھ میں پہلے حضور کا ذکر کرتے چونکہ حضور کا بھی حصہ تھا, لیکن صرف حضرت علی کے حصے کا تذکرہ کیا. اس غنیمت کے اندر جو ان کو ملا تھا ان کے بھائی عقیل کی طرف سے اور چچا جان حضرت عباس کی طرف سے, پھر بھی آزادی نہیں ہوئی بلکہ فدیہ لیا گیا. یعنی اگر یہ صورت حال ہوتی کہ آدمی مالک بنے اور فوراً آزاد ہو جائے تو چچا عباس آزاد ہو جانے چاہیے, بھائی عقیل آزاد ہو جانے چاہیے, لیکن نہیں ہوئے بلکہ فدیہ لیا گیا. معلوم ہوا کہ ملکیت متحقق ہونے سے عتق متحقق نہیں ہوا کرتی. اس طرح امام علی مقام نے استدلال کیا ہے. جی
وبه قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم بن عقبه عن موسى بن عقبه عن ابن شهاب قال حدثني انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رجالا من الانصار استاذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا اذن فلنترك لابن اختنا عباس رضي الله تعالى عنه ما في ذاه فقال لا تدعون منه درهما.
ها انصار اجازت لینے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, کہنے لگے کہ ہمارے بھانجے کے لیے اجازت دے دو کہ ہم ان سے فدیہ نہ لیوے. تو سلمہ ابن عمر یہ بنو نجار سے حضرت دادا عبد المطلب کا جو رشتہ تھا اس بنیاد پر یہ بھانجا کہا گیا, تو حضور نے فرمایا ایک درہم بھی نہیں چھوڑنے گا, بھلے میرے چاچا ہے پورا وصول کرو, ایک درہم بھی مت چھوڑو ان سے. اب سوال یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سختی کیوں فرمائی؟ تو بعض شعراء کرام تو یہ کہتے ہیں کسی کو اقربا پروری کا الزام لگانے کا موقع نہ ملے کہ دیکھو حضور نے اپنے چچا اور اپنے چچا زاد بھائی کی رعایت کی, ایسا کسی کو الزام لگانے کا موقع نہ ملے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. نمبر دو, مشرک تھے اور مشرک کا مال آ رہا تھا جو صحابہ کو کام آنے والا تھا, اس لیے حضور نے کہا نہیں, چھوڑنے اوڑنے کا نہیں, لو ان سے برابر وصول کرو. اب یہ روایت ہمارے خلاف پڑ رہی ہے, اس لیے کیسے توجیہ کریں گے اس کی؟ نمبر ایک, ہمارے پاس صریح روایت ہے کہ جو آدمی اپنے ذی رحم محرم کا مالک ہوا تو وہ اس پر آزاد ہو جائیں گے, صریح روایت ہے. اس لیے حنفیہ بھی کچھ کمزور نہیں ہے, مسلک مضبوط ہے. دوسری بات سمجھو, اس روایت سے جو امام نے استدلال کیا اس کا حل سمجھو. ان حضرات کی غلامی کا ابھی فیصلہ نہیں ہوا تھا, ابھی تو ان کو قید پکڑا گیا تھا اور تقسیم بھی نہیں کیا گیا تھا کہ بھئی قیدیوں کو تقسیم کر دیا گیا ہو, ایسا بھی نہیں ہوا تھا. تو ان کی غلامی کا فیصلہ بھی نہیں ہوا, تقسیم بھی نہیں کیا گیا, ملکیت بھی ثابت نہیں ہوئی, پھر کیسے آزادی ہوتی؟ سمجھ میں آئی تو جی کہ ابھی تو حضور نے ان کو تقسیم بھی نہیں کیا تھا کہ چلو مجاہدین میں تقسیم کر دو, یہ سارے کہہ دو, نہ تقسیم کیا, تقسیم نہیں کیا, اس لیے کسی کی ملکیت بھی ثابت نہیں ہوئی. اور ان کو غلام رکھنا ہے یا فدیہ لے کے چھوڑ دینا ہے اس کا فیصلہ بھی نہیں ہوا ہے, اس لیے اس سے استدلال مناسب نہیں ہے. اور تیسری زبردست بات سمجھو کہ فدیہ جو لیا جاتا ہے نا, وہ تو حکومت کی ملکیت ہوتا ہے, غنیمت کا مال یہ غانمین مجاہدین کا حصہ ہے, فدیہ تو حکومت کے حصے میں جاتا ہے, وہ غانمین کے پاس جاتا نہیں ہے. جب غانمین کے پاس نہیں جائے گا تو پھر کیسے آزاد ہوں گے؟ جی,
باب عتق المشرکین,
غیر مسلم کا آزادی دینا, غیر مسلم کا آزادی دینا یہ جائز ہے, وہ بھی آزاد کر سکتا ہے. اور غیر مسلم آزاد کرے تو اس کی آزادی واقع ہو جائے گی. باب عتق المشرکی, مشرک کا آزاد کرنا, کتاب میں دیکھیے. باب عتق المشرکی, مشرک اگر آزاد کرے غیر مسلم تو آزادی معتبر ہے اور وہ آزادی نافذ اور جاری ہو جائے گی. جی,
وبه قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو سمد عن هشام قال اخبرني ابي ان حكيم بن حزام رضي الله عنه
قال هي روايه گزری تھی نے قاسم ترجیح دے وے یاد ہے کہ بھول گئے. جی,
اعتق في الجاهلية 100 رقبة وحمل على 100 بعير فلما اسلم حمل على 100 بعير.
جی,
وعتق 100 رقبة قال فأسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أرأيت أشياء كنت أصنعها في الجاهلية كنت أتحنث بها يعني أتبرر بها, قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف لك من خير.
بیٹھ جا, یہ حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہ بھتیجے ہوتے ہیں اور بڑا نام ہے ان کا کہ حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام لانے سے پہلے 100 غلام آزاد کیے تھے. 100 غلام کتنی بڑی بات ہے. اور 100 اونٹ پر سامان لادا اور غریبوں کو تقسیم کیا. 100 غلام آزاد کیے, 100 ٹیمپو بھر کے مال غریبوں میں تقسیم کیا ہے. کتنی بڑی قربانی دی دیکھو. فلما اسلم, پھر جب ایمان لائے حضرت حکیم ابن ہزام، پھر وہ حج کے اندر تشریف لے گئے، تو حج کے اندر 100 اونٹ لے کر کے گئے، اور 100 اونٹ کی قربانی کی، 100 غلام لے کر کے گئے، ہر ایک کے گلے کے اندر چاندی تھی، اور وہ 100 چاندی والے غلاموں کو آزاد کیا۔ کتنی زبردست خیرات ان حضرات کی، دیکھو۔ قال فسألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضور ایمان لانے کے بعد کا جو میرا صدقہ ہے وہ تو اللہ کے یہاں ثواب ملے گا ہی ملے گا، لیکن ایمان لانے سے پہلے جو میں نے خیرات کی اس کا کیا؟ یا رسول اللہ، ارأیت اشیاء کنت اصنعها فی الجاہلیہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بتلاؤ ان نیکیوں کے بارے میں جس کو میں اسلام لانے سے پہلے کیا کرتا تھا، کنت اتحنس بها، میری وہی عبادت تھی، میری وہی عبادت تھی، یعنی بطور عبادت کے میں وہ کام کیا کرتا تھا، غلام آزاد کرنا، غریبوں کو مال بانٹنا، تو مجھے اس پر کچھ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلمت علی ما سلف لک من خیر، پہلے بھی اس جملے کے متعدد مطلب گزرے ہیں، یہاں اتنا سمجھ لو کہ اسلام لانے سے پہلے جو نیکی کے کام تم نے کیے تھے اسی کی برکت یہ ظاہر ہوئی کہ اللہ نے تم کو اسلام کی توفیق دی، کہ جب تمہارے اندر ایمان نہیں تھا اس زمانے میں جو تم نیکی کے کام کرتے تھے اس کی برکت اس طرح ظاہر ہوئی کہ تمہیں ایمان اسلام کی سعادت حاصل ہوئی، اور جو ہے تم کو اس خیرات کا اتنا عظیم بدلہ اللہ نے عطا فرمایا کہ ایمان ملا جو تمہیں جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گا، اور تم کما گئے یوں۔ بس خلاصہ یہ ہے کہ کافر اگر زمانے کفر کے اندر کوئی خیر کے کام کرے تو کفر کے دور میں تو وہ فائدہ مند نہیں ہوتے ہیں، لیکن اگر اللہ نے اس کو توفیق دے دی ایمان کی تو ایمان لانے کے بعد آخرت کے اعتبار سے فائدہ مند ہوں گے۔ باقی زمانے کفر کے کیے ہوئے نیک اعمال پر دنیاوی منافع حاصل ہو جاتے ہیں، مثلاً یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی نیک نامی کر دیتے ہیں کہ یہ سیٹھ سخی چند ہے، اسی طریقے سے اس کی عمر لمبی ہو جاتی ہے، اس کی روزی میں برکت ہو جاتی ہے، اس کی ہیلتھ اور تندرستی اچھی ہو جاتی ہے، دنیاوی منافع اس کو حاصل ہو جاتے ہیں، باقی اخروی فائدہ ایمان لانے کے بعد ہی اس کو نصیب ہوتا ہے۔ جی،
باب من ملک من العرب رقیقا فوہب وباع وجامع وفدا وسب الذریہ،
یہ ایک اہم نازک مسئلہ ہے۔ مسئلے کا حاصل یہ ہے کہ عرب لوگ، عرب اور عرب میں فرق ذہن میں رکھنا، عرب الگ ہے، عرب الگ الگ ہے، اگرچہ عرب اور عرب، عرب بہت سے عرب ہے اور عرب بہت سے عرب ہے، تو عرب لوگ جزیرۃ العرب کے رہنے والے، نجد، تہامہ، حجاز مقدس، یمن، طائف، یہ مجموعہ عرب کہلاتا ہے۔ تو کہا عرب کے باشندوں کے سلسلے کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ اہل عرب کو غلام بنا سکتے ہیں یا غلام نہیں بنا سکتے، پھر اسی کے ذیل میں دوسرے مسئلے اٹھیں گے کہ اگر عرب کو غلام بنا سکتے ہیں تو اس غلام کو کسی کو ہدیہ دینا کہ چلو یہ عرب غلام میں کسی کو ہدیہ دے دو، یہ جائز ہے کہ نہیں؟ عرب غلام باندھی کی بیع جائز ہے کہ نہیں ہے. اسی طریقے سے اس باندھی کے ساتھ جو عرب ہو کوئی آدمی جیما کرنا چاہے تو کیا حکم ہے. اس طرح کے مسائل کے لیے امام نے یہ باب قائم فرمایا. اور یہ فدیہ اور قید کا مسئلہ تو اسی کے ضمن کے اندر ہے. اب پہلے مسلک سمجھو. امام شافعی امام بخاری رحمہم اللہ کا مسلک یہ ہے کہ عرب کو غلام بنانا جائز ہے, اہل عرب کو غلام بنانا جائز ہے. عرب سے کوئی کسی غلام کا مالک ہو گیا, کوئی بھی عرب کا کوئی مالک ہو گیا, یعنی غلام عرب تھا مالک بن گیا, تو اب اس غلام کو دوسرے کو ہدیہ دینا بھی جائز, اس غلام کو بیچنا بھی جائز, عرب باندی سے جمع کرنا بھی جائز, فدیہ اور اس کی اولاد کو غلام بنانا یہ بھی جائز. اس کو کہا جائے فدیہ دے دے چھوٹ جائے, یا جو ہے اس کے بچے کو غلام بناوے, ام ولد کی سب شکلیں جائز ہے. امام بخاری اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ جو عرب بالغ ہو اس کو غلام نہیں بنا سکتے. امام صاحب کیا فرماتے ہیں کہ عرب کی سرزمین کو اللہ نے قیامت تک کے لیے اسلام کا مرکز بنایا ہے. سرزمین عرب مرکز اسلام ہے, اس لیے عرب والوں کے لیے تو دو ہی چیزیں ہیں, یا تو ایمان قبول کر لو, اور اگر ایمان نہیں قبول کرو گے تو قتل کر دیے جاؤ گے, یہاں تم نہیں رہ سکتے. یہ جزیرۃ العرب مرکز اسلام ہے, اسی لیے یا ایمان قبول کر لو یا یہ کہ پھر تلوار کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ اسلام کا قلعہ ہے, یہاں کوئی آدمی بے ایمانی کے ساتھ نہیں رہ سکتا. اسی لیے امام صاحب رحمت اللہ علیہ کے نزدیک یہ چیز جائز نہیں ہے. تو امام علی مقام نے اسی لیے یہ ترجمۃ الباب قائم کیا, عربوں کو غلام بنانا, جنگ میں عربوں کے بچوں کو بال بچوں کو قید کرنا, یہ سب چیزوں کے متعلق استدلال کرنے کے لیے امام جو ہے یہ باب قائم کر رہے ہیں. لیکن اب جو روایات لائیں گے تو آپ روایات پر غور کرو, امام کے مسلک کو ثابت کرنے والی ایک روایت بھی نظر نہیں آئے گی. اس لیے حنفیہ کو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی روایت ایسی نہیں ہے. جی.
وقول اللہ تعالی ضرب اللہ مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوي
رزقا
حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون.
اب یہ استدلال میں امام آیت لائے, ان سب سے سوچو کہ کیا اس روایت سے عربوں کے غلام بنانے نہ بنانے کا کوئی مسئلہ متعلق ہے. یہ تو مشرک اور کافر کی باری تعالیٰ مثال بیان فرما رہے کہ مشرک کافر اور مومن مسلم ان دونوں کی مثال بیان کرنا مقصود ہے. یہاں عرب غلام اور عجم غلام کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. کیا فرمایا, ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا, ایک غلام کسی کی ملکیت میں ہے, اللہ اس کی مثال بیان کرتے ہیں. لا یقدر علی شیء, غلام ہے بیچارے کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے. ومن رزقناہ منا رزقا حسنا, اور ایک دوسرا ہے کہ جس کو اللہ نے عمدہ رزق دیا یعنی آزاد آدمی ہے. فہو ينفق منه سرا وجهرا, وہ سرا جہرا ہر طرح خرچ کرتا ہے. تو ایک غلام ہے جس کے اختیار میں کچھ نہیں اور ایک ہے آزاد جس کے اختیار میں سب کچھ ہے. تو یہ معبودان باطل ہو تو کسی کے مخلوق ہے, کسی کے بنائے ہوئے ہیں, ان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ خالق مطلق قادر مطلق, تو پھر کس طریقے سے دونوں میں برابری ہو سکتی ہے؟ تو یہ ایمان اور کفر شرک اس کے درمیان میں بات سمجھانے کے لیے یہ مثال دی گئی. هل يستوون, کیا دونوں برابر ہو سکتے؟ ہرگز نہیں ہو سکتے. لہذا بت اور معبود حقیقی اللہ بھی برابر نہیں ہو سکتے, مومن اور کافر بھی برابر نہیں ہو سکتا. الحمدللہ بل اکثرهم لا يعلمون. تو اس آیت سے اب اس مسئلے پر استدلال ہو ہی نہیں سکتا. پہلی بات سمجھو کہ آیت کے اندر لفظ عبد عام ہے, اسے اور مثال ہے, عرب عجم کا فرق کرنے کا کوئی موقع کوئی محل ہے ہی نہیں اس کے اندر. نمبر دو, قضیہ محملہ کے بارے میں آپ نے منطق میں ایک ضابطہ پڑھا, ایک فرد بھی پایا جائے تو پھر وہ تام ہو جاتا ہے. یہاں اگر یہ مطلق جو ہے عبد مملو کا, اگر ایک فرد مثلا اجمی پایا گیا تو پھر عربی کا مسئلہ ہی نہیں آئے گا, اور عربی پایا گیا تو اجمی کا ہی مسئلہ نہیں آئے گا. اسی لیے عربی اجمی غلام کے مسئلے پر اس سے استدلال درست ہی نہیں ہوئے. جی.
وبه قال حدثنا ابن ابي مريم قال حدثنا ليث قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب ذكر عروه ان مروان والمسور بن مخرم اخبراه ان النبي صلى الله عليه وسلم فسالوا ان يرد اليهم اموالا وسبيهم فقال انما عي من ترون واحب الحديث الي اصدقه فاختاروا احدى الطائفتين اما المال واما السبي وقد كنت استانيت بهم وكان النبي
انتظار كيا. جی.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم انتظرهم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطريق.
بہت تفصیل سے روایت پیچھے پڑ چکے ہیں. جی.
فلما تبين لهم ان النبي صلى الله عليه وسلم غير راد اليهم الا احدى الطائفتين قالوا فانا نختار سبينا فقام النبي صلى الله عليه وسلم بالنادي فاثنى على الله بما هو اهله ثم قال اما بعد فان اخوانهم قد جاءونا التائبين واني رايت ان ارد اليهم سبيهم فمن احب منكم ان يطيب ذلك فليفعل ومن احب ان يكون على حظه حتى نعطيه اياه من اول ما يفيه الله علينا فليفعل.
بس بنیادی بات یہ ذہن کے اندر رکھنا, یہ ہیبا نہیں تھا اور عورتیں ہی قید ہوئی تھی, مرد ایک بھی قید نہیں ہوا تھا, اس لیے ترجمۃ الباب پر استدلال صحیح نہیں ہے اس سے. جی.
قال انا لا ندري من اذن منكم ممن لم ياذن فارجعوا حتى يرفع الينا عرفاؤكم امركم فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبروه انهم طيبوه واذنوا فهذا الذي بلغنا عن سبي هوازنا. وقال انس رضي الله تعالى عنه قال عباس رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم.
اب یہ دو چیز الگ الگ ہے بھائی, یاد رکھنا. بلغنا ان سبی حوازن, وہاں ایک بات پوری ہو گئی, غزوہ طائف اور غزوہ حنین کی باتیں پوری ہو گئی, اب یہ بات الگ ہے. چلو.
وقال انس رضی اللہ تعالی عنہ قال عباس رضی اللہ تعالی عنہ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فادیت نفسی وفادیت عقیلا.
بس اس سے بھی استدلال صحیح نہیں, چونکہ ابھی آپ نے پڑھ لیا استرقاق کا فیصلہ نہیں ہوا تھا اور تقسیم بھی عمل میں نہیں آئی تھی, اسی لیے اس سے بھی استدلال درست نہیں. جی.
وبه قال حدثنا علي بن الحسن وبه قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا ابن عون قال كتبت الى نافع فكتب الي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال على بني المصطلق وهم غارون وانعامهم تسقى على الماء فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم واصاب يومئذ جويرية رضي الله تعالى عنه. حدثني به عبد الله بن عمر وكان في ذلك الجيش.
یہ غزوہ بن المصطلق کی بات یہاں لائے ہیں استدلال میں, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بن المستلق پر حملہ فرمایا. وہم غارون ای غافلون, وہ بے خبر تھے, ان کو خبر ہی نہیں تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر حملہ کرنے والے تھے, اور بے خبری کے عالم کے اندر پہنچ گئے. یعنی حضور کا منشا مبارک کیا تھا کہ خون نہ بہے اور آسانی سے معاملہ نمٹ جائے. اب وہ لوگ سب قید پکڑے گئے تو ان کے جو لڑنے کے قابل لوگ تھے ان کو تو قتل کر دیا گیا, یعنی بالغ لوگ. شروع قتال کے اندر ان سب کو تہ تیک کر دیا گیا, اور ان کے جو بچے تھے ان کو قید کر دیا گیا. یہ بھی صریح بات ہے کہ مرد کی قید کا تذکرہ نہیں ہے, صرف عورتیں قید کی گئی تھی وہاں پر. اور اس دن جویریہ بھی قید کی گئی, جو بن المستلق کے سردار حارث کی بیٹی تھی, اور ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں گئی تھی. انہوں نے مکاتب بنا لیا تو بدلے کتابت کے لیے چندے کی درخواست کرنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جویریہ تم چاہو تو میں تمہارا بدلے کتابت ادا کر دوں, تم سے نکاح کر لوں. تو انہوں نے کہا یہ تو میں لکی ہوں, اس سے زیادہ لکی کون ہوگا. تو انہوں نے اس عقد کو قبول فرما لیا. بس جیسے نکاح ہوا صحابہ نے فٹافٹ بن المستلق کی قیدی عورتوں کو آزاد کرنا شروع کر دیا. کہ اب ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سسرالی رشتہ ہو گیا, اور بڑوں کی سسرالی رشتوں سے کبھی احترام کرنا چاہیے, یہ اس سے ثابت ہوا. کہتے ہیں کہ جویریہ جیسی کوئی برکتی عورت نہیں دیکھی گئی, کہ جیسے وہ حضور کے نکاح میں آئی فٹافٹ ان کے خاندان کی عورتوں کو صحابہ نے آزاد کر دیا. جی.
وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن ابي عبد بن ابي عبد الرحمن عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيرز قال رايت ابا سعيد رضي الله تعالى عنه فسالته فقال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه بني المستلق فاصبنا سبيا من سبي العرب واشتهينا النساء فاشتدت علينا العزبه واحببنا العزل فسالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال
فسالنا
فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما عليكم أن لا تفعلوا ما من نسمة كائنة إلا إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة.
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کو میں نے دیکھا تو میں نے ان کو سوال کیا, تو انہوں نے پورا واقعہ سنایا. ابن محیرس کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بن المستلق کے غزوے میں نکلے, اور عرب قیدی ہمارے ہاتھ میں آ گئے, عرب قیدی ہم نے پکڑ لیے. اب ہمیں عورتوں کی رغبت ہوئی, چونکہ گھر سے نکلے ہوئے, بیوی سے دور ہوئے کئی دن ہو گئے تھے, اسی لیے ہمیں بیویوں کی رغبت بہت شباب کے اوپر تھی. فاشتدت علینا العزبۃ, یعنی بیوی کی دوری ہم پر بہت سخت ہو گئی تھی, گیراں ہو رہی تھی. تو اب یہاں باندیاں پکڑی گئی. فاحببنا العزل, ہم نے عزل کرنے کو پسند کیا. اب یہاں عرب باندیاں مشرک وہ ان کے ہاتھ کے اندر آئی, اور اماں اس کو قید کر لیا گیا. تو یہ بظاہر ان کا استدلال ہے کہ دیکھو عرب باندیوں کو قید پکڑا گیا, اور ان کے ساتھ ان کو ایک رغبت تھی کئی دنوں سے بیوی سے دور ہونے کی وجہ سے. تو اس سے امام مالک, امام شافی, امام ابو بخاری نے استدلال کیا کہ یہ بن المستلق کے لوگ عرب لوگ, اور ان کو قید کرنے کا اس بات ہوا. حنفیہ منع کرتے ہیں کہ نہیں, ان کے ساتھ شرف اور اعزاز کا تقاضا یہ ہے ان کو غلام نہ بنایا جائے، باندھی نہ بنایا جائے، نیز یہ کہ جزیرۃ العرب کو اسلام کا مرکز بھی بنانا ہے، تو عزل کرنے کو انہوں نے پسند کیا تاکہ استقرار حمل نہ ہوئے اور بچے نہ ہوئے۔ تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا تو حضور نے فرمایا کہ کیوں تم لوگ عزل کرنا چاہتے ہو، کیا ضرورت ہے عزل کرنے کی؟ اس لیے کہ قیامت تک جس انسان کا وجود اللہ کے یہاں مقدر ہو چکا ہے وہ تو ہو کے رہے گا، پیدا ہو کر کے رہے گا، یعنی تم عزل کا اہتمام کیوں کرتے ہو؟ جس کی پیدائش مقدر کے اندر ہے وہ تو کسی طرح بھی تم سے کچھ چک ہو جائے گی اور بچہ حمل ٹھہر جائے گا اور بچہ تو پیدا ہو ہی جائے گا، اسی لیے تم عزل کے چکر کے اندر مت پڑو۔ آزاد عورت شوہر کو اجازت دے عزل ہو سکتا ہے۔ باندی کے متعلق امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں باندی کے مولا سے اجازت لو عزل کرنے کی، اور امام ابو یوسف فرماتے کہ نہیں، باندی سے جمع کرنا ہے تو عزل کی اجازت بھی باندی سے ہی لی جائے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عزل کر سکتے ہیں، باندی کی اجازت نہ ہو تب بھی، مالک کی اجازت نہ ہو تب بھی، یہ شوہر کے اختیار کی بات ہے۔ جی
وبه قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير بن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لا زال احب بني تميم حاو حدثني ابن سلام قال اخبرنا
اب یہاں ایک بات باقی رہ گئی کہ بھئی ان باندیوں کو جو پکڑا گیا تو صحابہ نے جیما کا ارادہ کیوں کیا؟ تو یاد رکھنا اسلام لانے کی وجہ سے، کہ یہ قیدی باندیاں سب کی سب ایمان لائی اس لیے، ورنہ آپ کو مسئلہ معلوم ہے کہ اگر باندی مشرکہ ہو تو اس سے جمع نہیں ہو سکتا، جو نکاح کا مسئلہ وہ جمع کا مسئلہ۔ ولا تنکح المشرکات حتی یؤمنن، تو جس طرح مشرکہ آزاد عورت سے نکاح نہیں، باندی سے جمع بھی نہیں، اہل کتاب کے اندر عورت سے نکاح حلال ہے، تو اسی طریقے سے وہ باندی سے جمع بھی حلال ہے۔ تو یہاں یہ عورتیں ایمان لائی تھی اس لیے حضرات صحابہ ان سے جمع کی تیاری کر رہے ہیں۔ جی حضل کے اوپر ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت شاندار لطیفہ ہے، وہ حضرت کے ملفوظات میں وہیں پڑھ لینا۔ جی چلو
عن المغيرة عن الحارث عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال ما زلت احب بني تميم،
يعني ایک خاص صاحب نے حضرت کو پوچھا کہ یہ عزل کیسے ہوتا ہے، تجربہ کار آپ کو بتائیں گے کہ بھئی عزل ممکن کیسے ہیں، چونکہ عین وہ تو وقت لذت ہے۔ تو حضرت نے جو جواب دیا وہیں پڑھنا۔ جی چلو
سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيهم سمعت يقول هم أشد أمتي على الدجال، قال وجاء صدقات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه صدقات قومنا، وكان سبية منهم عند عائشة رضي الله تعالى عنها، وقال عتقيا فإنا من ولد إسماعيل۔
پس منظر پہلے روایت کا سمجھو تو حدیث شریف آسان ہو جائے گی۔ قبیلے دوس حضرت ابو ہریرہ کا قبیلہ اور قبیلے بنو تمیم، زمانے جاہلیت میں دونوں کی بنتی نہیں تھی، جھگڑے جھگڑے چلتے رہتے تھے، اسلام کی برکت سے دونوں میں محبت ہوئی ہے۔ وہ جو آیت کریمہ ہے نا لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم، تو اس کی ایک مثال یہ بھی ہے قبیلے دوس اور قبیلے بنو تمیم بنتی جنی تھی دونوں میں۔ اب ہوا کیا کہ دیکھو یہ سند عن عمارۃ بن القعقاع نبی زرعہ نبی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں قبیلے بنو تمیم سے برابر محبت کرتا ہوں، یہ مدر کی ایک شاخ تھی. پھر کیا محبت کا مطلب؟ تین وجہ سے میں قبیلے بنو تمیم سے محبت کرتا ہوں. یعنی پہلے تو ہمارا 36 کا آنکڑا تھا ان سے, لیکن اب میں ان سے بڑی محبت کرتا ہوں تین وجہ سے. پہلی وجہ کیا؟ کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا, یقول فیہم, بنو تمیم کی تین خوبیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی, ہم اشد امتی علی الدجال, کہ دجال نکلے گا نہیں تو یہ بنو تمیم کے لوگ اس سے زوردار مقابلہ کریں گے. ایک. دوسرا, جب بنو تمیم کے صدقات کے مال پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ تو ہماری قوم کا صدقہ آ گیا. بنی تمیم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم سے تعبیر فرمایا کہ یہ تو ہماری قوم کا جو ہے صدقہ آ گیا. دراصل بات یہ تھی کہ بنو تمیم جو ہے نا صدقات میں اعلیٰ ترین چیزیں پیش کرتے تھے, حالانکہ صدقے کے اندر متوسط بھی چل جاتا ہے, لیکن یہ لوگ اعلیٰ چیز صدقے اور زکات میں پیش کرتے تھے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو ہماری قوم کا صدقہ آ گیا. اور بنو تمیم کی ایک لڑکی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس باندھی تھی, ان کی قید میں تھی. تو حضرت عائشہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عائشہ اس کو آزاد کر دو, یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں, تم ان کو آزاد کر دو. تو یہ تین وجوہات سے کہ میں قبیلے بنو تمیم سے محبت کرتا ہوں. تو دیکھیے امام یوں استدلال کرتے ہیں کہ وہ بنو تمیم عرب اور اس کی ایک باندھی حضرت عائشہ کی ملکیت میں تھی, ہم کہتے ہیں کہ حضور نے آزاد کروا دی, چلو